بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال اتت امراۃ النبی من الانصار بسبی اللہ مریض فقالت یا نبی اللہ ادلّہ له فلقد دفنت ثلاثا قال دفنت ثلاثا قالت نعم قال لقد احتضرت بهزار شديد من النار ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه اطفال لم يبلغوا الحنس فصبر عليهم الا جي بهم حتى يوقفوا على باب الجنه فيقال لهم ادخلوا الجنه فيقولون اندخل ولم يدخل ابوانا فقال لهم ادخلوا الجنه وابواكم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیمار بچہ بھی تھا. اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی زندگی کے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بچے دفنا چکی ہوں، یعنی اس خاتون کے تین بچے اس سے پہلے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اب یہ بچہ تھا، یہ بھی بیمار تھا، رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئی اور آپ سے عرض کیا، آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بچے دفنا چکی ہو، یعنی یہ حادثہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے. اس نے کہا جی ایسا ہی ہے. فرمایا پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا، یعنی اب تو تم اس مقام پر پہنچ گئی ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ اب دوزخ کو کی ہوا بھی تمہیں نہیں لگنے دے گا. پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا ہے. کسی مسلمان مرد و عورت کے تین بچے اس طرح بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں تو ان کے وہ بچے قیامت کے دن لائے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیے جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہیں گے کیا ہم داخل ہو جائیں جبکہ ہمارے والدین داخل نہیں ہوئے ہیں؟ اس پر ارشاد ہوگا تم اور تمہارے والدین دونوں داخل ہو جاؤ. تو یہ در حقیقت وہ گفتگو ہے، اور میں پھر روایتوں سے متعلق یہ توجہ دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی روایت سنتے ہیں تو یہ کسی قاعدے کلیے کو نہیں بیان کرتی، مخاطب کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. ایک مسلمان عورت ہے، اللہ کے پیغمبر کو مانتی ہے، کفر پر نہیں ہے، کسی سرکشی پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، پھر جملہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے بچے بھی تمہارے لیے سفارش کریں گے. کیوں؟ اس کی وضاحت آگے کی ہے کہ جب تم سے یہ چھن گئے تو تم نے صبر کیا. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہوتی، خاص طور پر ماؤں کے لیے، یعنی 9 مہینے تو وہ پیٹ میں اٹھاتی ہیں ان کو، اس کے بعد بچے کے ساتھ جیسے جان اپنی حلقان کرنی پڑتی ہے وہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں، اور بڑی حد تک مائیں ہی جانتی ہیں. اب تو کچھ باپ بھی حصہ بٹانے لگ گئے ہیں، ورنہ اب سے کوئی 50 سال پہلے کی جو ہماری معاشرت تھی اس میں یہ ذمہ داری تنہا عورتوں ہی کی ہوتی تھی، یعنی وہی گویا یہ سب معاملات کرتی تھی. تو بچے کے ساتھ معمولی درجے کی وابستگی نہیں ہوتی، آدمی کا پورا وجود اس سے متعلق ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے ہاں اولاد نہ ہو، بچے نہ ہوں، وہ شاید اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے، پھر اس نعمت کو دینے کے بعد جن مراحل سے آپ اس کی پرورش پرداخت میں گزرتے ہیں، تو اگر وہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے، آپ نے ان کے کچھ معاملات دیکھ لیے، کچھ ان سے فائدہ اٹھا لیا، اس میں آپ کے معاملے اور تعلق کی نوعیت پھر وہ نہیں رہتی، اور انسان ذہنی طور پر بھی تیار ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، باقیوں کو بھی جانا ہے، کوئی ذرا پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا گیا، لیکن 9 مہینے کی مشقت اٹھا کے 2.5-3 سال تک اپنی جان ہلکان کر کے آپ بچے کو پالتے ہیں، اس کے بعد ذرا تصور کریں کہ وہ اٹھا لیا جائے، اور اس موقع کے اوپر ماں بھی اور باپ بھی وہ صبر کریں. کس کے لیے صبر کریں گے؟ اللہ کے لیے. تو یہ کوئی معمولی درجے کا عمل نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے قرآن میں کہ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ بشارت ان لوگوں کو دی گئی ہے، یعنی جو سچے ایمان کے ساتھ اللہ پر اعتماد کر کے جب اللہ نے نعمت دی اور چھین لی تو یہ جملہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن مجید نے یہی بیان کیا نا کہ وہ لوگ ہیں کہ اذا اصابت ہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ نہیں ہیں چند، یہ جس وقت اس ماں کی زبان سے نکلتے ہیں جس کا بچہ اس سے چھن جاتا ہے، اس باپ کی زبان سے نکلتے ہیں جو ان سب مراحل سے گزر کر ہنستے کھیلتے بچے سے محروم ہو جاتا ہے یا محروم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت غیر معمولی عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے ایک شخص ہزار گناہ کرنے کے بعد ایک دن اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں میدان جنگ میں آ رہا ہوں، پروردگار میں اپنی جان تیرے لیے دے دوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہاں وہی گناہ زیر بحث ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو یہ معاف ہو گئے تمہارے، اور صرف معاف نہیں ہوئے، تمہیں وہ مرتبہ ملے گا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی حساب کتاب سے الگ کر کے تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ جو صبر ہے یہ اس کے مقابل کی چیز ہے، یعنی یہ صبر جو ہے جو والدین کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جان دینا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے جذبات، اپنی حسیات، اپنی نفسیات، اپنے صدمے، اپنے غم، ہر چیز کو قربان کر دینا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر حضور نے یہ بشارت دی کہ یہ جو بچے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لیے بغیر جنت میں جائیں گے نہیں، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت بن جائیں گے وہاں۔ اس میں کئی باتیں واضح ہو گئیں، بچے جنت میں جائیں گے، بچے شعور کے ساتھ جنت میں جائیں گے، بچے جائیں گے تو جنت کو جو بچے چاہیے آباد کریں گے اس کو، اور والدین کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ بشارت خود قرآن میں بھی ایک دوسرے پہلو سے بیان ہوئی ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جنت میں تو اعمال کے لحاظ سے درجات ہوں گے، تو اس میں پھر کیا ہوگا، یعنی کیا والدین ہیں تو وہ اوپر کے درجے میں چلے گئے، یا اولاد ہے تو وہ اوپر کے درجے میں چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا الگ الگ کر دے گا ان کو؟ تو فرمایا نہیں، نیچے کسی کو نہیں لاؤں گا، اوپر کے درجے میں جمع کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کے فضل اور عنایت کی چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ والدین کو بھی ہم داخل کر دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ خدا کے مقابل میں کھڑے رہے ہوں، انہوں نے صبر کرنے کے بجائے جزا فضا کی ہو، یہ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ خدا پر سچا اعتماد رکھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ اس صبر کا صلہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اور بڑی مصیبتوں پر کیا جائے۔ بھائی جس نے اتنی غیر معمولی نعمت چھننے پر اللہ کے لیے اور اتنی بڑی مصیبت پر صبر کیا، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے مومن؟ اس طرح کا صبر انہی لوگوں سے متوقع ہوتا ہے جو عام حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے اور حدود الہی کے پابند رہتے ہیں۔ یہ صبر اچانک نازل نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ اس ایمان کا صلہ ہوتا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، لیکن اگر سچا ایمان اندر موجود ہے اور اس کا ظہور اتنے بڑے حادثے پر صبر اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے پہ ہوا ہے، تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کوئی کمی رہ جائے جس پر مواخذے کا اندیشہ ہو تو وہ اس صبر سے پوری ہو جائے گی۔ جیسے شہادت کے لیے جب آدمی نے پیش کر دیا تو بہت سی کمیاں پوری ہو گئیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا۔ اور اس کو بھی بطور اصول بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی جب کوئی بڑی نیکی وجود میں آ جاتی ہے وہ برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا، تو ایک بہت بڑی نیکی وجود میں آ گئی اللہ کے لیے، اتنے بڑے حادثے پر صبر، اس کا تصور مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے کہ کیسے کرے گا اگر یہ حادثہ ہو گیا، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنا شکوہ اور شکایت رکھتا ہے حضرت یعقوب کی طرح، تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ تو میں تو اس کو، اس درجے کے صبر کو اور اس درجے کی شہادت کو بالکل برابر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا صلہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر ہے در حقیقت جو عام حالات میں، شہادت کے مواقع تو بہت کم ملتے ہیں، جو عام حالات میں آدمی کو اسی درجے میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح کی وہ چیز ہے جس کا لحاظ کیے بغیر لوگوں نے ایک فہرست گنوا دی ہے کہ فلاں فلاں بیماری سے آدمی مر جائے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی جیسے کہ اب پیدا ہوئی ہے، اور اس میں بھی انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور صبر کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بشارت دی گئی کہ یہ تو شہادت کی موت ہے. تو شہادت کی زندگی بھی ہوتی ہے, شہادت کی موت بھی ہوتی ہے. تو صبر کی زندگی اصل میں شہادت کی زندگی ہے. تو حضور نے اس پر اسے جنت کی بشارت دی اور یہ کہا کہ وہ بچے ہی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے, بلکہ والدین کے بارے میں فرمایا اس لیے کہ تم نے صبر کیا. یہ ظاہر ہے کہ ایک مومنہ کو, دین کو ماننے والی خاتون کو بشارت دی گئی ہے. ایسی سب بشارتیں حالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہیں, یعنی کسی سے محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کسی سے شفقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کسی کو توجہ دلا رہے ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی, لہٰذا ان کو چھاننا, ان کو پھٹکنا, ان کی سندیں دیکھنا اور اس کے بعد ان کے متن کا جائزہ لینا, یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے. اس ذیل میں ایک اور روایت بیان ہوئی ہے, اسی ذیل میں اس سے کچھ بڑی دلنواز چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اسے ہم نے حواشی میں نقل کیا ہے, وہ بھی سن لیجیے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من امتی دخل الجنہ فقالت عائشہ بے ابی فمن کان لہو فرت فقال ومن کان لہو فرت یا موفقہ قالت فمن لم یکن لہو فرت من امتک قال فانا فرت امتی لم یصابوا بمثلی. سبحان اللہ, یہ اس لحاظ سے بڑی دل نواز بات ہے کہ اس میں کم و بیش وہی اسلوب ہے جو سیدنا ابراہیم نے اختیار کیا تھا. تو کیا بچنے کی راہ نکال سکتا ہوں اور کیا بشارت کی تعمیم ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سب ایک بندہ عاجز, اللہ کے سامنے صرف گندہ رہنے والا بندہ, وہ ان دونوں پہلوؤں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ابراہیم اواہم منیب تھا. تو یہ بعض اوقات منفی پہلو سے ہوتا ہے, بعض اوقات مثبت پہلو سے ہوتا ہے. یعنی ایک بشارت دی گئی, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سب شامل ہو جائے یا یہ اور بڑھ جائے, اس میں وسعت آ جائے, اور اگر کسی موقع کے اوپر گرفت ہو رہی ہے تو آپ کیا جائے. یعنی ایک سلیم الطبع انسان, ہمارے ہاں تو مذہبی لوگوں کے جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس کے لیے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کے کسی آدمی کو ادنا اختلاف پر جہنم بسیط کیسے کرنا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے دین کو سمجھنے والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ تو وہی بات ہے جس کو حضور نے بیان کیا کہ میں تو پیچھے سے پکڑ کر تمہیں نکال رہا ہوں. تو یہ روایت سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے دو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر کر اس کے لیے آگے کا اجر بن گئے, اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہاں تین بچوں کا ذکر تھا جس کے ذیل میں آپ نے فرمایا, یہاں پر دو کا ذکر تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو پوچھا جس شخص کا ایک ہی بچہ مرا ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ اگر ایک بشارت مل رہی ہے تو اس میں کتنی وسعت کی جا سکتی ہے. بڑی محبت سے انہوں نے پوچھا, آپ نے فرمایا وہ کہ خدا کی توفیق سے بہرہ مند ہوئی ہو جس شخص کا ایک بچہ مرا ہو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے اس کو ایک تک کے لیے. عائشہ رضی اللہ نے کہا اگر کسی شخص کا ایک بچہ بھی نہ مرا ہو. یعنی اب یہ بالکل وہی چیز ہے جو سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ یاد ہوگا کہ جب قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کے فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہاں 50 راست باز ہوں تو آپ پھر بھی بستی کو تباہ کر دیں گے. یعنی پیغمبر خوش نہیں ہے اس کے لیے کہ ایک بستی تباہ کی جا رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے سرکشی کر رکھی ہوئی. یعنی ہم تو معمولی سے دین کی تعبیر میں اختلاف کرنے والوں کو جہنم سے ادھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ ان کو بچانے کی صحیح کر رہے ہیں. تو یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اگر دین کی صحیح بصیرت دے تو انسان میں پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ اندر لاتا ہے, وہ اپنے بھائیوں کو پکڑ کر اندر لاتا ہے, نہ کہ نکالتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی بچہ نہ مرا ہو. پھر آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا میرے منزل ہوں گا, کیونکہ میری وفات کی مصیبت جیسی کسی اور مصیبت سے وہ دوچار نہ ہوئے ہوں گے. یعنی گویا پھر پیغمبر کے ساتھ محبت, ہم پیغمبر سے محروم ہوئے اس پر ہم نے صبر کیا ہوا ہے. فرمایا یہ چیز بھی اگر واقعتاً, اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز مضمر ہے کہ اگر پیغمبر سے ویسی محبت ہے, ویسا تعلق خاطر ہے, آپ کی محرومی جو اس دنیا میں ہم کو ہے ان کو ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر یعنی خواہش کے ساتھ ہوتے، ہم ان کا ساتھ دیتے، ہم ان کے پاس بیٹھتے، ہم ان کی خدمت کرتے، تو ظاہر ہے کہ یہ جذبہ اگر اندر موجود ہے اور محرومی کا یہ احساس بھی ہے تو فرمایا کہ پھر میں میرے منزل، یعنی یہ ہو جائے گا. اسی کو آپ ظاہر ہے کہ دوسرے ان لوگوں پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس سے بہت نیچے، کہ جن کے ساتھ دین کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، کہ جب ہم ان کی جدائی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اجر عطا فرمائے. تو اس وجہ سے ان کے لیے تو حضور سے بچھڑنا یا آپ کا الگ ہونا یا آپ کا دنیا سے جانا ایسی چیز تھی جس کو حضور نے یہاں بیان فرمایا. لیکن سیدہ نے سوالات کر کے اور حضور نے داد دیا ان کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ ابراہیم ہم سے مجادلہ کرنے لگ گیا کہ اچھا اگر 40 راست باز ہوں، اچھا اگر 30 راست باز ہوں، اچھا اگر 10 راست باز ہوں. تو ہم نے کہا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں. تو پھر فرمایا کہ ابراہیم میں دل کی بڑی درد مندی تھی. کاش ہم مذہبی لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کسی کے ساتھ کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، تو محبت سے آگے بڑھیں، پوچھیں، استدلال کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، ملیں، بات کریں، نہ کہ فتوے لگانا شروع کر دیں. ہم تو فتووں سے بھی آگے سب و شتم پر اتر آتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے دین کی سچی بصیرت دی ہے وہ اس قوم کے معاملے میں بھی اتنے حساس ہیں کہ جس نے بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور جس پوری قوم میں ان کے بھتیجے لوط کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ایک دو لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو صحیح بات سنے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور وہ بچانے کی صحیح کر رہے ہیں. اور یہاں سیدہ کیا کر رہی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ باقیوں کے معاملے میں حساس ہی نہ ہوں، ایک پر آ گئی ہیں اور پھر کہا اگر کوئی بھی نہ ہو تو، تاکہ بشارت میں عموم ہو جائے. بشارت اسی ذیل کی ایک روایت تھی، اس میں چونکہ یہ بڑا دل نواز پہلو ہے کہ ایک سچا مومن، دین سے محبت کرنے والا، یعنی میرے لیے اگر اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں اہل تشیع بھی ہوں گے، ان میں حنفی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، ان میں سے بہت سو سے ہمیں اختلاف بھی ہوں، لیکن وہ سب حضور سے نسبت رکھتے ہیں، اور وہ رکھتے ہیں تو پھر وہ سب بھائی ہیں. ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی کوئی غلطی ہے تو توجہ دلانی ہے. تو محبت کی زبان بولنا یہ کاش مذہبی لوگ بھی سیکھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.